السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الانفطار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. سورة الانفطار 19 آیات ہیں، مکی صورت ہے. زمان نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کے قیام کا دور تھا، شروعات کا، یعنی 3 سال کے اندر جب تک خفیہ تبلیغ جاری تھی، اس دوران میں یہ نازل ہوئی. اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نئے نئے جو مسلمان تھے اور خصوصاً جو نوجوان تھے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی. اس صورت کے بارے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قیامت کے مناظر دیکھنا ہو، وہ سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. جیسے کہ جتنی ساری صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ تقریباً ہر صورت میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. اور قیامت کا بار بار ذکر کیوں ہے؟ جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جس کو قیامت کے مناظر دیکھنا ہو تو ان صورتوں کا مطالعہ کر لے. قیامت کی ہولناکی، اس وقت کس قدر ہر طرف تباہی ہوگی، زلزلہ ہوگا، ایک نہیں کئی زلزلے ہوں گے. زمین تو زمین، آسمان کی بھی کھال کھینچ دی جائے گی. تصور کریں ذرا کہ جیسے کوئی شخص کھڑا ہو چادر پر اور آپ اس کے قدموں کے نیچے سے وہ چادر کھینچ لیں، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کھڑا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ گر جائے گا. تو جب یہ زمین ہچکولے کھانے لگے گی، آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، تو سوچیں کہ جو انسان اس زمین پر بستے ہیں ان کا اس وقت کیا حال ہوگا. یعنی کس قدر ہولناک وہ وقت ہوگا کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سمندر میں آگ لگانے کی بات کی گئی تھی کہ سارے سمندر بھڑک اٹھیں گے، اس میں آگ لگا دی جائے گی. اور یہاں پر سمندر کو پھاڑنے کی بات کی گئی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجرہ کے معنی پھٹنے کے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. تو پہلی 3 آیتوں میں قیامت کا ذکر کر کے قیامت کے پہلے مرحلے کے بارے میں کہا گیا ہے. اور پھر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی. یہاں پر اس دوسرے مرحلے کا بیان ہے کہ جب انسان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جان لے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے، اس کو اپنا پچھلا کیا دھرا سب کچھ یاد آ جائے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ یاسین میں بھی یہی لفظ پڑھا تھا کہ انسان کے جو آثار ہیں وہ اپنے آثار چھوڑے جا رہا ہے، کیا کچھ اس نے آگے بھیجا اور کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، وہ سب ثبت ہو رہے ہیں، لکھے بھی جا رہے ہیں اور اس کے آثار چھوڑے بھی جا رہے ہیں. بعض مفسرین اس کے معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا اور کیا کچھ اس نے آگے بھیجا، یا پھر کیا کچھ کرنے سے وہ محروم رہا، باز رہا، اور کیا کچھ وہ کرتا رہا. یعنی اچھے کام اگر وہ کرتا رہا تو بہت اچھی بات ہے، लेकिन अगर वो बुरे काम करता रहा तो उसके आसार पीछे सख्त होते रहे, और जो अच्छे काम करने से वो बाज रहा उसको भी लिख लिया गया। इसी बात हमें मालूम होती है कि इंसान जो कुछ कर रहा है, हर चीज़ उसकी रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज़ नोट हो रही है। तो ये आयत काबिले गौर है कि क्या कुछ उसने पीछे छोड़ा और क्या कुछ आगे भेजा, क्या कुछ वो करता रहा और क्या कुछ करने से वो बाज रहा। अब देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कितने सारे मौक़े हमारे सामने नेकी के आते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी लापरवाही की बिना पर उसको छोड़ देते हैं, ये सोच के कि अच्छा बाद में कर लेंगे, या ये सोच कर कि अच्छा मैं ही क्यों करूं, कोई और कर ले। हो सकता है मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया हो, हम लोग जब शुरुआत में वहाँ पर हमारी कुरान की क्लासेस हुआ करती थी तो हमारे साथ और भी टीचर्स थे कुरान के, तो मैंने हमेशा एक खातून को देखा, हमारी साथी ही थी, कि जब क्लास शुरू होती तो उसके बाद अक्सर बच्चे, जब क्लास में माओं के साथ बच्चे हुआ करते थे और बेबी सिटिंग का इंतज़ाम नहीं था, तो अक्सर बच्चे कभी कुछ बिस्किट का कचरा गिरा देते थे, या फिर कुछ रैपर, कोई चिप्स का पैकेट होता था उसका रैपर पड़ा होता था, या कुछ भी खाने पीने की चीज़ गिरी पड़ी होती थी। तो वो खातून जो कि वो कुरान की टीचर थी, उसके बावजूद भी वो मुसलसल पूरे टाइम वो घूमती रहती थी क्लास में और कचरा अपने हाथ से उठाती थी। तो इतना ये एहसास हुआ था उस वक्त देख कर कि जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो कभी भी नेकी के कामों से पीछे नहीं रहते, वो किसी भी छोटे से काम को करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो नेकी का। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी हर हर नेकी लिखी जा रही है, अल्लाह सुबहाना तआला के पास हमारी हर हरकत नोट की जा रही है। तो दीन के काम में, ये दीन के मामले में कभी भी किसी काम को हकीर ना जाने, और कोई नेकी का काम करने से इसलिए पीछे ना हटे कि ये बहुत छोटा सा काम है, ये तो मेरे शाया निशान ही नहीं, ये तो मेरे लायक ही नहीं। आज हमारा हाल क्या हो गया है कि हम चाहते हैं कि हमें बस कोई बड़ा ही मौका मिले नेकी का, तो किसी भी नेकी के काम को हकीर ना समझे और छोड़े ना, बल्कि ये सोचे कि मेरा हर हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं छोटी सी भी नेकी करती हूँ तो ज़रूर उसका अजर अल्लाह सुबहाना तआला के यहाँ मिलकर रहेगा। अब फिर इंसान को डायरेक्ट मुखातिब करके चौंकाया जा रहा है कि तुमने क्या किया अपने रब के लिए। या अय्युहल इंसानु मा गुर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया जिसने तुझे पैदा किया, तुझे निकसुक से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया? हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम लोग जज़ा और सज़ा को झुठलाते हो। बहुत ही प्यारा अंदाज है आयत नंबर 6 में कि ए इंसान, यानी आप देखें ना कि इंसान की इतनी लापरवाहियाँ, इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी हुज्जतबाजियाँ करने के बावजूद, आप देखें कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत अंदाज है अल्लाह सुबहाना तआला का, कि किस कदर खूबसूरती के साथ और किस कदर मोहब्बत के साथ मुखातिब किया जा रहा है कि ए इंसान, कि किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल रखा है, ज़रा गौर तो करो, देखो तो सही। अपनी इंसान अगर अपनी शख्सियत के बारे में, अपने आप के बारे में गौर कर ले, अपने आप के बारे में वो सोचता रहे, तो वो अल्लाह पर ईमान ले आए। जैसे आपने देखा होगा ना कि बाज़ औक़ात बच्चे वालदैन के समझाने के बावजूद भी नसीहत को नहीं मानते या बात नहीं सुनते हैं, तो वालदैन हमेशा आप देखें कि पहले तो डांटते हैं या हर तरह से कोशिश कर लेते हैं, आखिर में क्या करते हैं वालदैन? मोहब्बत से समझाते ना कि देखो बेटा, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, कि देखो हम ये तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हारा फ़ायदा हो, हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो यहाँ पर भी बहुत ही प्यार भरा अंदाज है कि ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल रखा है अपने उस रब करीम की तरफ से? उस रब की तरफ से तुम धोखे में पड़े हुए हो, तुमने रब को भुला दिया है, तुमने फरामोश कर दिया है कि तुम जानते नहीं है कि तुम्हें एक दिन उसके आगे हाजिर होना है। वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें मुतनासिब जिस्म दिया, तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक बेहतरीन तुम्हारी तख्लीक की, ज़रा इंसान गौर करे, अपने चेहरे को देखे, किस कदर अल्लाह सुबहाना तआला ने हसीन बनाया इंसान को। फिर आप देखना कि जानवर जब चलते हैं तो जानवरों का तो सर और मुंह झुका हुआ होता है नीचे की तरफ, इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला ने स्ट्रेट बनाया, खड़ा कर दिया उसको। अशरफुल मखलूकात जो कहा गया है, तो वाकई में वो लफ्ज़ इंसान पर इतना सूट होता है, उसे बोलने की, समझने की, सुनने की हर किस्म की सलाहियत दी, उसे सीधा खड़ा किया, उसको एक इज्जत दी, उसका एक एहतराम करवाया, तो निक सुख से दुरुस्त किया, मुतनासिब बनाया, और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। सुभान अल्लाह। इसीलिए दुआ हमें सिखाई गई है ना कि जब हम आईना देखें तो अल्लाहुम्मा हसनत खल्की फहुस्सिन खुलुकी, कि अल्लाह सुबहाना तला तूने मेरा चेहरा अच्छा बनाया, लिहाजा मेरी सीरत, मेरा अखलाक भी अच्छा बना दे। फिर आप इंसान की नाक देखें, आँख देखें, होंठ देखें, किस कदर खूबसूरती से अल्लाह सुबहाना तला ने हर चीज़ हर जगह फिट की है बराबर। फिर हाथों पर गौर करें, अपने पैरों पर गौर करें, आप अपने हाथ देख लें कि आप जिस सूरत में चाहे मोड़ लेते हैं। कभी ज़रा सा अगर आपके हाथ को मार लग जाए और आपके हाथ में अकड़ाहट पैदा हो जाए तो आप देखें कि आप उंगलियां मोड़ नहीं सकते हैं कुछ दिन तक, तो कितनी तकलीफ होती है। तो 24 घंटे अल्लाह सुब्हान तआला ने ये दोनों मददगार हाथ हमारे साथ दे दिए कि जिस तरह चाहें, जैसे चाहें हम काम लें। तो इंसान सिर्फ अपनी तख्लीक पर गौर कर ले तो वह अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रगुजार बन जाए। और फिर ये सब एहसास दिला कर दरअसल ये अहम बात फरमाई गई है, वह इन अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं ऐसे मुअज़्ज़ज़ कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। किरामन कातिबीन की बात की गई है, और हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान की हिफाजत के लिए, उस पर निगरानी के लिए, उसके हर काम के लिए कुछ ना कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। बाज़ रिवायत से तो ये भी पता चलता है कि सिर्फ आँख की हिफाजत के लिए कई फरिश्ते हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं। फिर हमने सूरह कौफ में, आपको याद होगा, सायकों व शहीद का लफ्ज़ पढ़ा था कि एक हाँक कर लाने वाला और एक गवाह होगा, ये भी फरिश्ते हैं। तो एक एक इंसान के लिए कई कई फरिश्ते उसके लिए काम कर रहे हैं, और दो फरिश्ते तो मुसलसल हैं किरामन कातिबीन, जो हर वक्त का रिकॉर्ड लिखते हैं, और इनकी ड्यूटी असर और फजर के वक्त चेंज होती है। जब ये रिपोर्ट पेश करते हैं, और जो लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं, तो रिपोर्ट में वो यही पेश करते हैं कि जब हमने छोड़ा था तो नमाज पढ़ते हुए पाया, और जब हम गए तो तब भी हमने नमाज पढ़ते हुए पाया। सुभान अल्लाह। आप देखिए इसीलिए नमाज की इतनी ताकीद है, और नमाज को वक्त पर पढ़ने की ताकीद है कि नमाज को वक्त पर पढ़ा जाए, क्योंकि हमारा आमालनामा, हमारा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, हमारी एक एक हरकत, एक एक चीज़ लिखी जा रही है। सूरह क़ाफ़ में ही हमने पढ़ा था कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, कि इंसान अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालते कि हमारे हाजिर बाश निगरान उसको लिख लेते हैं। रक़ीबुन अतीद, जो निगरान कार हैं, जो नहायत ही एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ लिखने वाले हैं, और इंसान की हर हरकत को नोट कर रहे हैं, हर वक्त वो हाजिर रहते हैं। तो किरामन कातिबीन हर वक्त हमारे साथ हैं, जो हमारा हर हर अमल नोट कर रहे हैं। इवन हमारी ज़ुबान से अगर उफ़ निकलता है तो वो भी लिख लिया जाता है। हमारे होठों की हरकत और बग़ैर मानी के जो अल्फाज निकलते हैं, कभी हम, आपने देखा होगा ना कि हम, हमें मार लग जाता है, हम सी कहते हैं या कुछ और अल्फाज निकालते हैं, तो वो सब के सब नोट हो रहे हैं, सब के सब लिखे जा रहे हैं। तसव्वुर करें ज़रा कि क़यामत के दिन यही तो आमलनामा हमें पढ़ाया जाएगा कि लो इक़्रा बिकिताबिक, कि पढ़ो लो अपना आमलनामा, आज तुम अपना हिसाब लगाने के लिए काफ़ी हो। जब लिखी हुई चीज़ पेश कर दी जाती है तो उसके बाद इंसान के पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि वह इनकार करे या बहानेबाजियाँ करता फिरे। तो किरामन कातिबिन हमारी हर हर हरकत नोट कर रहे हैं। इसी बिना पर आप देखें कि चाहे वो गीबत हो, झूठ हो, चुगली हो, या कुछ और हो, एक्स वाई जेड, हमारी ज़ुबान जिस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इंसान बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करे। एक बात इंसान ये भी गौर कर ले कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वह इज़ सुहुफ़ नुशिरत, कि जब सहीफ़े यानी आमाल नामे नशर कर दिए जाएंगे, जाहिर कर दिए जाएंगे, पेश कर दिए जाएंगे, तो हमारे जो रिकॉर्ड जो किरामन कातिबीन बना रहे हैं, ये सबके सामने पेश किया जाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको उस वक्त महफूज रखे और शर्मिंदगी से बचाए, اور اللہ کرے کہ ہم نیک عمل کرنے والے ہوں، تاکہ کرامن کاتبین ہمارا وہ نیک عمل نوٹ کرتے رہیں، اور قیامت کے دن اس کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انعامات ملے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یقینا نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. اب یہاں پر کرامن کاتبین کی بات کرنے کے بعد ابرار کی بات کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں ابرار کا یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. نیکوکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ جو کہ نیک ہیں، جو صالح عمل کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرتے ہیں. تو بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے فجار، وہ جہنم میں ہوں گے. فجار فجر سے ہے، جو کہ پھٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑ کر یا پھیلانگ کر ان حدود سے باہر نکل جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ فجار جمع کا صیغہ ہے. اور پھر جزا اور سزا کے دن کی بات کی گئی ہے، اور اس کو اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے. جس دن انسان سب کو جان لے گا اپنے بارے میں، اور اس کے پاس کوئی قسم کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی یہ دنیا دار العمل ہے، ابھی جزا اور سزا کا وقت نہیں آیا. اور آخرت دار الجزا ہے، اس وقت عمل کا وقت نہیں ہوگا. تو آپ بتائیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہمیں موقع ملا ہے، ابھی جو کچھ کرنا ہے ابھی ہم کر لیں. جیسے کہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں طالب علم، اگر وہ اپنے اس اسٹوڈنٹ لائف میں کچھ پڑھ لیں، کچھ کر لیں، تو وہ ہو جاتا ہے. بعد میں اگر انسان کچھ پڑھنا چاہے، کچھ کرنا چاہے، تو وہ اپنی زندگی میں پھر اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ طالب علمی کا دور واپس نہیں آ سکتا. تو اصل بات پھر یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے کوشش کرے، آخرت کے لیے جد و جہد کرے. قیامت کی جو چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرما رہے تھے، لوگوں میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جس کو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے. ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی شخص آپ کو ایسا نہ ملے جس نے اس حدیث کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد ختم ہو جائیں گے یعنی کم ہوں گے، عورتیں باقی رہ جائیں گی یعنی زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی ایک ہی مرد کرے گا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئیں کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ہم کو اپنا اعمال نامہ خود تیار کرنا ہے. اب اگر ہم چاہیں تو ان الابرار میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس آخرت کی جو ہولناکی ہوگی، قیامت کی ہولناکی ہوگی، یا آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور قیامت کا انتظار بھلا کوئی انسان کیسے کرے؟ مما تو فقط قوامہ، کہ جس کی موت واقع ہو اس کی قیامت واقع ہو گئی. تو ہم اتنی نشانیوں کا یا پھر قیامت کا انتظار کریں کہ اچھا جب قیامت آئے گی تب ہم تیاری کریں گے، تو قیامت کسی کو بتا کر نہیں آئے گی. اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ واقعات اور حالات ہوں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج لڑکیوں کی کثرت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں لڑکیاں زیادہ ہیں، یا عورتیں زیادہ سمجھ لیں، یا پھر علم اٹھ چکا ہے، جہالت عام ہو چکی ہے، لوگ جہالت کی بنا پر فتوے دیتے ہیں یا دے رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ قیامت کی نشانیاں ہی ہیں. اصل جو علم ہے، جو صحیح علم ہے، وہ اٹھ چکا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں. زیادہ تر آج میجورٹی جو ہے غلط راستوں کی طرف جا رہی ہے، جہالت کی طرف جا رہی ہے۔ پہلی بات تو علم ہے ہی نہیں، اور اگر علم دیا بھی جا رہا ہے تو سارا ان آتھینٹک، خود ساختہ باتیں، خود سے گھڑی ہوئی باتیں، اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی باتیں۔ تو دیکھا جائے تو علم اٹھ چکا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آخرت کی فکر کرے۔ کسی اسکالرس کا ایک آرٹیکل پڑھنے کو ملا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین چیزوں کو انسان اپنے لیے لازم کر لے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں۔ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ ایمان جو کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اور بعض اوقات قرآن پڑھتے پڑھتے یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ قرآن کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، یا اپنے لہجے کے خالی پن کا احساس ہوتا ہے، یا قرآن کی آیت دل پر اترتے اترتے ایک دم اترنا بند کیوں ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے یہ سب باتیں کسی اور کے لیے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے یا اس کا حل کیا ہے۔ تو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ روحانی کیفیت ہمیشہ اعلیٰ درجے کی نہیں رہ سکتی، کیفیات میں تبدیلی بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ ہمیں اچھی کیفیت دے کر پھر اسے کم کر کے ہمیں دوبارہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ چیز انسان کو کوشش کرتے رہنے پر ابھارتی رہتی ہے، یعنی انسان پھر مزید کوشش کرتا ہے۔ روحانی کیفیت کے زوال سے بچنے کے لیے ایک حل جو بتایا گیا وہ کہتی ہیں کہ دن کا آغاز تین چیزوں سے کیا جائے، یا پھر دن میں، دن کے اوقات میں ان تین چیزوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر ان چیزوں کی پابندی آپ اپنے اندر اپنے اوپر لازم کر لیں گی تو جو روحانی زوال کی جو کیفیت ہے وہ انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی تھی، فجر کی نماز کی پابندی، نماز فجر وقت پر ادا کریں، باقی نمازیں بھی وقت پر پڑھی جانے والی ہیں، لیکن دن کی ابتدا اگر نماز فجر کے بغیر ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ اس دن آپ کا روحانی لیول کتنا گرا ہوا ہوگا، لہٰذا فجر کی پابندی کریں۔ دوسرا انہوں نے اس کا حل بتایا تھا کہ ذکر الہی، کہ صبح اور شام کے اذکار کبھی نہ چھوڑیں، خواہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے تو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، یا کھڑے کھڑے پڑھیں، یا واک کرتے ہوئے پڑھیں، یا ناشتہ بناتے ہوئے پڑھیں، جب تک جان میں جان ہے، آپ کو ہوش ہے، آپ صبح کا یہ ذکر نہ چھوڑیں۔ اور واقعی میں جو صبح شام کے اذکار کی برکت ہے آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ روزانہ اگر صبح اور شام کے اذکار پڑھتی ہیں تو آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے گی، وقت میں، رزق میں، ذہانت میں، ہر چیز میں آپ کو برکت نظر آئے گی۔ تو لہٰذا صبح کے اذکار کبھی نہ چھوڑیں، صبح شام کے، کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، چاہے بیماری کی شدت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں۔ اور تیسرا حل انہوں نے یہ بتایا کہ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن، خواہ ایک ہی صفحہ پڑھیں، زیادہ ایمرجنسی ہو تو ایک ہی آیت پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور۔ ان تین چیزوں پہ پابندی آپ کو انشاءاللہ روحانی تنزلی سے بچا لے گی۔ تو واقعی میں ہم اگر ان تین چیزوں کی پابندی بھی کر لینا تو ہمارے لیے بہت ہے، کہ اگر ہم اپنے اس روحانی زوال سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری ایمانی کیفیت بڑھتی رہے تو اس کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کی پابندی کرنی ہوں گی۔ سورہ متففین مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون جو بتایا جاتا ہے، یوم الدین کی تکذیب کرنے والے متففین، مکذبین، معتد، اثیم، مجرم اور کفار اور فجار، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ابرار کا لفظ آیا ہے کہ ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا۔ 36 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور یہ قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی، یعنی 4 تا 5 نبوی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات لگائے جا رہے تھے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور آپ کی توہین اور تذلیل کی جا رہی تھی، تو وہ فجار کا یہاں پر انجام بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم اس کو صرف جو متففین کی یہاں پر بات کی گئی ہے اس پر ڈسکس کریں گے، اور باقی کی چیزیں ہم صرف ترجمے سے گزر جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ متففین کا لفظ آیا ہے اور تطفیف سے یہ مشتق ہے. عربی زبان میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے کہا جاتا ہے اور تطفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپتول میں چوری چھپے کمی کرنے کے معنوں میں آتا ہے, کیونکہ یہ کام جو بھی کرتا ہے یعنی ناپتول میں کمی جو کرتا ہے وہ چھپا کر کرتا ہے, اور کوئی وہ بڑی مقدار نہیں اڑاتا بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے, اور خریدار کو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تطفیف یعنی کمی کرنے والوں کی کافی مذمت کی گئی ہے. تھوڑا سا پہلے اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں اور کمی کرنے کے تعلق سے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے. تقریباً 13 الفاظ آئے ہیں کمی کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک آتا ہے ظلما, اور ظلما میں دراصل بہت وسیع معنی پائے جاتے ہیں, یعنی ہر قسم کی کمی بیشی کے لیے آتا ہے, کسی کو اس کا حق نہ دینا. اللہ کا لفظ آتا ہے کہ کام جیسا چاہیے اس میں کمی کرنا, الف لام الف اللہ یعنی حمزہ لام الف. قصرا کا لفظ آتا ہے کہ کام جتنا چاہیے اس میں کمی کرنا, اللہ تا بدلہ یا مزدوری سے کچھ کم دینا یا دیر کر کے دینا. حدما ح دعاد میم کمزور کا حق دبانا, نرم چیز کو کچلنا, ہم ہضم کہتے ہیں نا جلدی ہضم ہو گیا, یا فلاں فلاں کا حصہ ہضم کر لیا. فترہ کا لفظ آتا ہے کمزوری کی وجہ سے کمی واقع ہونا. پھر قلہ کا لفظ آتا ہے تعداد یا مقدار میں کمی کرنا. تففہ کا لفظ آتا ہے پیمانے تھوڑے بھرنا یا چھوٹے رکھنا, یعنی خاص طور سے جو تففہ کا لفظ ہے پیمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں پر جو ویل للمتففین آیا ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. تو تفیف بمانی حقیر اور معمولی چیز, اور تففہ بمانی ماپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا یا پیمانہ ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا. ایک لفظ آتا ہے خسرہ, تجارت میں نقصان اٹھانا. نقص خسر سے عام ہے یعنی ہر طرح کے معاملات میں کمی کے لیے. بخسا اچھی چیز کے بدلے کمتر یا پوری کے بجائے تھوڑی دینا. فرت حد اعتدال سے کم کرنا, کوتاہی کرنا. اور وطرہ بدلہ لینے یا دینے میں کمی کرنا یا نہ دینا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں صرف کمی کرنے کے لیے 13 الفاظ آئے ہیں, 13 الفاظ. آپ اس سے عربی زبان کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات کسی کے حصے میں کچھ کم کر دینا, بعض اوقات کسی کا حق مار لینا, بعض اوقات کسی کو دیتے وقت ڈنڈی تھوڑی سی جھکا دینا کہ سامنے والے کو کم جائے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن معنوں میں یہ ڈنڈی ماری جاتی ہے اور قرآن میں کہاں کہاں اس کی مذمت کی گئی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے آیت نمبر 152 میں کہ انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو. سورہ رحمان میں تاکید کی گئی کہ تولنے میں زیادتی نہ کرو, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام جن کے اوپر عذاب آیا تھا, تو ان کا جو جرم تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض پایا جاتا تھا, اور شعیب علیہ السلام کی کئی دفعہ کی گئی نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آئی, لہٰذا ان کے اوپر عذاب آیا. تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈنڈی جو ماری جاتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ اپنا حق تو لیتے وقت پورا لینا اور دوسروں کو دیتے وقت ان کے حق میں کمی کرنا, یا اپنے لیے کبھی کوئی چیز لے تو ڈنڈی جھکا کر لیں اور دوسروں کو دیں تو ڈنڈی مار دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سارے معنوں میں آتا ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ تول رہا ہے, تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی کہ زن ورجے یعنی تول اور تھوڑا سا جھکتا تول. تو آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے میں زیادہ دینے کی عادت ہو, جھکتا ہوا تولنے کی عادت ہو, کیا اس معاشرے میں کوئی خرابی عام ہو سکتی ہے؟ آج آپ جہاں دیکھیں گے وہاں کرپشن پایا جاتا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک پورا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہر کوئی دوسروں کو دیتے وقت اس کا حق مار رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, کمی کرتا ہے, اور اپنا حق وصول کرتے وقت یا لیتے وقت زیادہ کی خواہش اور تما رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے. غیر تو چھوڑیے, یہاں پر رشتہ داروں کا اور آپس میں ملنے جلنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا حق مارنا چاہتا ہے, ہر کسی کی نظر دوسرے کے مال پر ہے, اور اپنے لیے زیادہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑھ کر میری سب سے درخواست ہے کہ جو لوگ بھی ٹیچنگ کے پیشے سے، جو ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معلم کا درجہ دیا ہے، جو تعلیم کو عام کرتے ہیں اور اس تعلیم کو دینے کے لیے وہ گورنمنٹ سے یا پرائیویٹ اداروں سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں، تو سب سے پہلے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس شعبے کے ساتھ ایمانداری برتے کہ ناپ تول میں کمی دینا تو یہ صرف تاجر حضرات کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر اکثر ہمارے یہاں پر ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں تدفیف کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سجدے اور رکو برابر نہیں ادا کر رہا تھا، بلکہ جلدی جلدی کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تففا، یعنی تم نے کمی کر دی، تم نے حق میں کم ادا کیا، یعنی نماز کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا تم نے اس کو ویسے نہیں پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، ہر ایک کے دوسرے پر حقوق واجب ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی کمی کرتا ہے تو اس نے تدفیف کر دی۔ تو یہاں پر ویل کا لفظ آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور عربی زبان کا یہ عام جملہ تھا کہ کسی کو بد دعا دینے کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ تدفیف کرنے والوں کے لیے، جو کمی کرتے ہیں۔ جب اپنا وقت آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، حق میں کمی کر جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے اداروں کا حال اس قدر خراب ہوا ہوا ہے کہ افسوس ہوتا ہے، بلکہ لٹرلی رونا آتا ہے۔ اکثر اتفاق ہوتا ہے اسکولس میں جانے کا، اور کئی اسکولس میں جانے کا موقع ملا الحمدللہ، بعضوں کا ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے، بعضوں کا ٹیچرز کو احساس دلانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، اور بعض اوقات اسٹوڈنٹس کے لیے جانا ہوتا ہے۔ الگ الگ اداروں میں جانا ہوا اور الگ الگ اداروں کے جو احوال تھے وہ سامنے آئے، اور آج معاشرے میں ہمارے جو حالات ہیں، آپ اور میں ہم خود اس سے واقف ہیں۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج اسکولز کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک پوسٹ آیا تھا واٹس ایپ پر، اس میں بہت اچھا ایک طرح سے طنز کیا گیا تھا معاشرے پر کہ والدین آتے ہیں بچے کا ایڈمیشن کرانے اور پوچھتے ہیں کہ اچھا ہمیں اسکول میں کیا کیا چیزیں، مطلب یعنی کیا کیا یہاں پر پڑھایا جائے گا یا کیا چیزیں یہاں پر ہوں گی۔ تو ادارے والے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ آپ کو یونیفارم یہیں سے مل جائے گا، آپ کو شوز یہیں سے مل جائیں گے، آپ کو بکس یہاں سے مل جائیں گے، آپ کو بیگ بھی یہیں سے لینا پڑے گا، آپ کو سردی کے کپڑے بھی یہاں سے لینے پڑیں گے، ہر چیز آپ کو اسکول پرووائڈ کرے گی۔ ہاں، آپ پڑھانے کا انتظام یعنی ٹیوشن بچوں کے لیے باہر سے کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ واقعی صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حقیقت حال سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے کہ آج ہمارے اسکول ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ بکس یہیں سے لیں، آپ یونیفارم یہیں سے لیں، جو یونیفارم باہر 100 روپیز میں ملتا ہے وہ اسکول میں 200 روپیز میں ملے گا، جو بکس باہر 50 روپیز میں ملتی ہیں وہ اسکول میں 100 روپیز میں ملے گی۔ تو اس میں اسکول والوں کا فائدہ ہے۔ ہاں، آپ کو وہاں پر تعلیم نہیں ملے گی، ٹیچرس ہیں تو جو مینجمنٹ ہے وہ ٹیچرس کے ساتھ کمی کر رہے ہیں، تدفیف کر رہے ہیں، اور جو ٹیچرس ہیں پھر جب ان کے ساتھ تدفیف ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کمی پوری کر رہے ہیں، یعنی وہ ان کو حق نہیں دیتے۔ آج کل ٹیچرس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ تم ٹیوشن لگاؤ ہمارے پاس تو ہم تمہیں ساری چیزیں پڑھائیں گے، گرامر بھی پڑھائیں گے، سب کچھ پڑھائیں گے، اور اگر تم اسکول کی حد تک ہمارے پاس آ رہے ہو تو پھر ہم تمہیں گرامر نہیں پڑھانے والے، صرف بورڈ پر لکھا دیں گے، اب یہ تمہارا معاملہ ہے، تم حل کرو۔ پھر 11-12 کا تو معاملہ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے ہمارے یہاں پر کہ 11-12 میں صرف نام کے لیے ایڈمیشن کرانا پڑتا ہے، بےچارے ماں باپ اسکول میں ایڈمیشن کرانے کی فیس الگ پے کرتے ہیں، پھر ایگزام کی فیس الگ لی جاتی ہے، اور ایک دن کلاسز نہیں ہوتی، ایک دن بھی نہیں۔ اور جو 11-12 کے ٹیچرز یا لیکچررز ہیں، ان کی تنخواہیں اگر آپ دیکھیں گے تو 50-50 ہزار تک تنخواہیں جا رہی ہیں جو سینئر ہیں ان کی، اور کالج میں ایک دن پڑھائی نہیں، کوئی دن کالج نہیں ہوتی، اور بچوں کے لیے کیپسول بیج کے نام سے، یہ پتہ نہیں کیا کیا نام سے آج کل ٹیوشن سینٹرز کھلے ہیں، جگہ جگہ ٹیوشن سینٹرز، جگہ جگہ، یا تو 3 سبجیکٹ کی ہے یا 4 سبجیکٹ کی ہے، یا پھر کیپسول بیج کے نام سے پورے سبجیکٹ کی ٹیوشنز ہیں، اور اس میں پہلے کا پہلے ہی یعنی اس میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ 60 ہزار، 1 لاکھ، 1,50,000، یعنی ان ناموں سے اور ان پیسوں سے فگر جو بتایا جا رہا ہے، جتنی مہنگی ٹیوشن ہوگی اتنا زیادہ اچھا پرسنٹیج کا آپ کو وعدہ دلایا جائے گا۔ तो फिर आप बताइए कि स्कूल किसके लिए है? स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल के मैनेजमेंट पर जिम्मेदार है वो दरअसल इसके जिम्मेदार है, उनसे पूछोगी, फिर स्कूल के मैनेजमेंट से पूछोगी, और फिर जो उन टीचर से पूछोगी, उनसे सवाल किया जाएगा कयामत के दिन कि क्या उन्होंने कमी की थी, उन्होंने स्टूडेंट्स के हक में कमी की। आज हमारे स्कूल के जो इदारे हैं ये ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं। अगर आपकी ड्यूटी सुबह 7:30 बजे से 4 बजे तक है, या आपकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है और बीच में 1 घंटा लंच टाइम है, अगर आप उसके अलावा अपने पर्सनल कामों के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए या कोई भी चीज़ के लिए आप वक्त दे रहे हैं, तो आपने डंडी मारी। आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, आप इस लफ्ज़ पर गौर करिए, वैलुल लिलमुतफ़फ़ीन, तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। जो दूसरों को तो देते वक्त डंडी मारते हैं, उनके हक में कमी करते हैं, और लेते वक्त पूरा लेते हैं। तो सबसे सवाल किया जाएगा, सबसे, मैं, आप, हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई मसूल है। इवन जो कुरान के इदारे के जिम्मेदार हैं, कुरान पढ़ाने वाले, दीन पढ़ाने वाले, चाहे वो कुरान और अहादीस ही क्यों ना पढ़ाते हों, इवन मस्जिद के इमाम या मस्जिद में रखे गए टीचर्स जो कुरान पढ़ाने के जिम्मेदार हैं, वो सब मसूल हैं। अगर वो पढ़ाने में कमी करते हैं, अगर उन्होंने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने तालिबे इल्मों को इल्म देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं दिया, तो वैलुल लिलमुतफ़फ़ीन, की तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। हम सब जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं। और आज हमारे सबसे ज्यादा जो वर्स्ट हाल हुआ है, बुरा हाल, वह है स्कूल्स का, कि बच्चों को तो सब कुछ मिल रहा है, यानी उनको गैर अखलाकी तालीम हर तरह से मिल रही है, लेकिन उनको स्कूल में तालीम और अखलाकी तालीम बिल्कुल नहीं मिल रही है। टीचर्स को चूंकि तनख्वाहें नहीं दी जाती बाज़ोकात, इसलिए वो कमी करते हैं। बाज़ोकात तनख्वाहें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो लापरवाह हो जाते हैं। स्कूल का जो मैनेजमेंट है 10-10 लाख 20-20 लाख टीचर्स से लेता है और उनसे 5-5 साल बगैर तनख्वाह के काम करवाता है। तो आपने क्या किया, तदफीफ कर दिया आपने, वैलुल लिलमुतफ़फ़ीन, तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। मुझे तो इतना डर लगता है, यकीन जानिए, और उन लोगों का सोच सोच कर बहुत ज्यादा घबराहट होती है कि जो लोगों से पैसा वसूल कर लेते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत मजदूरी का पैसा वापस नहीं देते। और फिर उन टीचर्स का मुझे दुख होता है कि आज वो जो बच्चों के हक में कमी कर रहे हैं, कि हमारा पूरा मुआशरा आज देखे किस तरफ जा रहे हैं ना, हमारी नौजवान जो जनरेशन है, 10वीं तक उनको खींच तान कर हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ा दिया जाता है और उनको पास कर दिया जाता है। 10वीं में जाकर हमारे बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि उसके आगे कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं होता है डंडी मारकर, क्योंकि हमने क्या किया, हमने स्कूल में उनको टाइम में पढ़ाया नहीं। आज उर्दू स्कूल्स का खुद ये हाल है कि उर्दू स्कूल्स में बच्चों को उर्दू नहीं आती है। हमारे इदारे की तरफ से किसी स्कूल में 9th और 10th की लड़कियों के लिए तहारा कोर्स का इंतजाम किया गया। यकीन जानिए कि लड़कियों को कोई लफ्ज प्रॉपर लिखना नहीं आ रहा था, कोई लफ्ज, यानी इमला, आप उनको इमला नहीं करवा सकते, दे सकते, यानी जुबानी वो लोग नहीं लिख सकते थे, उनको बोर्ड पर लिखाना पड़ता था हर चीज। तो आप बताएं कि वो 9th और 10th तक जब वो बच्चे पहुंचे तो कैसे पहुंचे वो, और उन टीचर्स ने उनको क्या पढ़ाया फिर? तो क्या उन टीचर्स से सवाल नहीं किया जाएगा? आज हमारे मुस्लिम इदारों का और स्कूल्स का ये हाल हो गया है कि खवातीन टीचर्स हैं और एक नहीं, दो दो तीन तीन दफा चाय बनती है, बच्चों का हक मार कर चाय में टाइम लगाया जाता है, चाय पीने और पिलाने में, फिर बातों में, फिर मोबाइल फोन्स आ गए हैं, हर वक्त फोन, हर 5 मिनट के बाद फोन की बेल बजती है या व्हाट्सएप। तो बच्चों को पढ़ाने का जो वक्त था उसमें तो आपने फोन पर वक्त गुजार दिया, व्हाट्सएप पर वक्त गुजार दिया, आपने बच्चों को क्या तालीम दी? फिर नाश्ते अलग होते हैं, फिर अलग अलग टीचर्स के कुछ ना कुछ जो प्राइवेट उनके जिंदगी होती है उसके सेलिब्रेशन अलग होते हैं, पार्टी दी जाती है। फिर आज हम देखते हैं कि जो खवातीन टीचर्स हैं उनके लिए स्कूलों में ही इंतजाम है कि जितनी जो चीजें सेल करने वाले लोग हैं, जैसे ज्वेलरी सेल करने वाले, कपड़े सेल करने वाले लोग, इवन कहा जाता है कि गोश्त तक स्कूल में आ जाता है। सोचे जरा, खवातीन टीचर सारी शॉपिंग स्कूल से करके जाती हैं क्योंकि हर चीज बेचने वाला, उनको मालूम है कि यहाँ पर टीचर सब चीजें खरीदती हैं, तो वो स्कूल टाइमिंग्स में वो सब बेचने वाले लोग स्कूल में आते हैं और टीचर्स पूरी खरीदी करके कपड़े, ज्वेलरी या फिर गोश्त, सब्जी, हर चीज स्कूल से लेकर जाती हैं। क्या अल्लाह ताला को हमको जवाब नहीं देना है? फिर गवर्नमेंट के इदारे आप देख लें, ऑफिसेस का हाल देख लें, जब आप जाए किसी काम के लिए, वहां पर आपको उस दफ्तर में, उस ऑफिस में, जिस शख्स के जिम्मे जो काम है आपको, उसके टेबल पर वो शख्स नहीं मिलेगा, बाद में आना, अभी खाना खाने गए हैं, अभी चाय पीने गए हैं, अभी फला काम से गए हैं, जबकि वो उसके ऑफिस आवर्स हैं। उसको उन आवर्स में वहीं ऑफिस में ही रहना है, अपने टेबल पर बैठना है, लेकिन वो नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या किया उसने? तदफीफ कर दी उसने। वैलुल मुतफ़िफ़ीन, तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। तो हम में से हर एक मसूल है, हर एक, चाहे वो दीनी इदारे हों, तालीमी इदारे हों या गवर्नमेंट ऑफिस हों। हर जगह जहां आप काम करते हैं आप जवाबदेह हैं। आपको अगर आज दुनिया में हिसाब नहीं देना पड़ रहा है तो कल कयामत के दिन आपको जरूर हिसाब देना पड़ेगा। इस बिना पर कुछ ऑफिस में फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम शुरू हुआ है कि क्या हो रहा था गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर और भी दूसरे प्राइवेट इदारों में भी, कि जिसका जब दिल चाहता आता है। तो उन्होंने फिंगरप्रिंट्स का वो तरीका स्टार्ट किया कि आपको अपने फिंगरप्रिंट्स से बताना पड़ेगा, यानी आपको अपना अंगूठा मार रखना पड़ेगा जो आपके आपका रिकॉर्ड रखेगा कि आप कितने बजे दाखिल हुए और कितने बजे ऑफिस से गए। क्योंकि हर जगह खयानत की जा रही है, हर जगह अमानत में खयानत, हर जगह वक्त में कमी। तो सारे लोग तो कर ही रहे हैं कमी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है ना, यकीन जानिए हमारी आने वाली जनरेशन का नुकसान हो रहा है, हमारी नौजवान नस्ल का नुकसान हो रहा है टीचर्स की वजह से। आज टीचर्स उनको ना वो वक्त दे पा रहे हैं, दीनी और अखलाक की तालीम तो बहुत दूर की बात है, उसका छोड़ दें। अगर वो स्कूल की तालीम ही सही से पहुंचा दें तो आज हमारी कौम का बिल्कुल मुख्तलिफ हाल हो। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारा क्या हाल है। तो बस अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जो जो लोग स्कूल मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हो या पढ़ाने के शोबे से ताल्लुक रखते हो, मेरी उनसे दरख्वास्त है। देखिए मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, हर कोई नहीं होता है, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। हर जगह वो लोग भी होते हैं जिनको आखिरत का डर और खौफ और हिसाब देने का धड़का लगा रहता है, और हर जगह ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बिल्कुल लापरवाह और बेपरवाह होकर जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। अभी एक स्कूल के बारे में तो पता चला था कि वहां के जो इंचार्ज है, हेडमास्टर या जो भी है, तो वो सिर्फ महीने के महीने आते हैं और रोजाना कहा जाता है कि उनकी साइन मिलती है रजिस्टर में। तो पता चला कि वो रजिस्टर ही उनके घर रखा होता है, क्योंकि वो इंचार्ज है, रोजाना अपने साइन वो खुद कर देते हैं और सिर्फ महीने में तनख्वाह लेने आते हैं। तो जब जो हेडमास्टर है उनका ये हाल है, तो फिर आम टीचर्स का क्या हाल होगा? क्योंकि बात ऊपर से आती है ना, जब इन्हीं ऊपर से बिगाड़ होगा तो नीचे तो और बिगाड़ होगा, यानी आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उन स्कूल्स का क्या हाल होगा आप बताएं? तनख्वाह तो हम ले लेते हैं पूरी, लेकिन अपना जो काम है वो करके नहीं देते पूरा। हम में से हर कोई जिम्मेदार है, हमको जवाब देना होगा कि हमारे जिम्मे इन बच्चों को पढ़ाने का काम था, और बोझ उतारने का काम नहीं था कि अच्छा हमने बोर्ड पर लिखा दिया और बच्चे लिख ले उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, बल्कि बच्चों को समझाना, पढ़ाना, उनके जहन में बात को बिठाना, यह हमारी जिम्मेदारी थी। तो क्या हमने उस काम को पूरा किया? हमने अपना हक अदा किया? अगर हक अदा नहीं किया तो आपने तदफीफ कर दी, आपने कमी कर दी, चाहे कुरान पढ़ाने वाले हो या फिर स्कूल में तालीम देने वाले हो या ऑफिस में अपनी जॉब को अंजाम देने वाले हो, जॉब करने वाले हो, कोई भी किसी भी पेशे से जो ताल्लुक रखता है उसको कमी से बचना चाहिए ताकि वो आखिरत की तबाही से और बर्बादी से बच जाए। अब फिर एक नापतोल है, हम अड़ोस पड़ोस में, आजकल तो खैर सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था कि अच्छा कभी आटा खत्म हो गया तो पड़ोस से आटा मंगवा लिया, पत्ती खत्म हो गई तो पड़ोस से पत्ती मंगवा ली, शक्कर मंगवा ली, तेल मंगवा लिया, इस तरह की चीजें चलती रहती थी। आम है ये चीजें, तो कोई बात नहीं, लें जरूर लें, एक दूसरे को चीजें देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जब दें तो पूरी तरह से पैमाना भर कर दें, झुका कर दें, भले ही लेने में आप खुद से अपनी तरफ से कमी कर लें, लेकिन देने वाले को चाहिए कि वो पूरा भरकर और नाप तोल कर और गिरता हुआ और झुकता हुआ दे। और इसी बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी तरह से इस्लाम, यानी आसपास के इलाकों में इस्लाम फैल गया और मक्का फतेह हो गया, तो आपने सबसे पहले बाजारों का इंतजाम किया और बाजारों में आपने निगरान मुकर्रर किए। सोचें जरा, वो जो निगरान हुआ करते थे उनका काम ये होता था कि वो हर एक की डंडी या ये सारी चीजों पर ध्यान रखते थे कि कोई कीमत में इजाफा ना करे, कीमतें जो है मामूल पर रहे और नॉर्मल रहे, बढ़े ना, नापतोल में कमी ना हो और कोई किसी को धोखा ना दे। तो तभी तो इस्लामी मुआशरा इस तरह से कायम हुआ। और ये ईमानदारी कैसे आएगी? अल्लाह का डर और खौफ कुरान की तालीमात से आम होगी। तो कुरान की तालीमात को हम आम करें, और खुसूसन स्कूल्स में और टीचर्स में। जब अल्लाह सुबहान तआला का खौफ होगा, और ये जब जहन्नुम की इस तरह से हम अजाब का जिक्र पढ़ेंगे कि जहन्नुम में किस तरह से अजाब होगा, کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، یہ کن کے لیے تباہی ہے۔ جب ہم یہ ساری باتیں پڑھیں گے تو خود بخود ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی انچارج کی، نگران کار کی، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اچھا وہ فلاں آ رہے ہیں تو اچھا اسکول کا ماحول ٹھیک کرو۔ انسپیکشن کے لیے انچارجز آتے ہیں تو ٹیچرز بڑا اچھا اسکول کا حال کر دیتے ہیں کہ انسپیکشن کے لیے لوگ آنے والے ہیں۔ تو یہ انسپیکشن کے لیے جو لوگ آتے ہیں یا یہ انچارجز کا ڈر ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو انچارجز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر ہمارا حال دیکھے یا نہ دیکھے۔ ان کو معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا۔ تو تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہاں پر ان کے لیے تباہی کا ذکر ہے جو ڈنڈی مار جاتے ہیں، یہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور کیوں وہ ایسا کرتے ہیں؟ کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، ان کو یہ بات پر، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا یا ایمان نہیں ہوتا کہ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ کل ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ سجین کا لفظ آیا ہے، اور سجین سین جیم نون سے ہے، جس کا معنی قید خانہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بدعمال لوگوں کا دفتر، یعنی بدعمال لوگوں کی جگہ اور ان کا اعمال نامہ جہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے معنی قید خانے کے بھی کیے گئے ہیں، جیل اور سجن بمعنی عدالت کا ثبوت جرم کے بعد بطور سزا کسی قیدی میں، کسی کو قید میں ڈال دینا۔ سجین تو قید خانے کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل اسکالرز کہتے ہیں کہ سجین ان معنوں میں ہے کہ وہاں پر جو بد کردار لوگ ہوں گے تو یہ وہ جگہ ہوں گی جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، جب مرنے کے بعد ان کو سجین میں رکھا جاتا ہے، یہ ان کا قید خانہ ہے، یہ ان کی جگہ ہے۔ اور سجین کے معنی دفتر کی بھی لیے گئے ہیں، جہاں پر ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یہ جس دفتر میں یا جس رجسٹر میں ان کا اعمال نامہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کو بھی سجین کہتے ہیں۔ تو یہ مقام بھی ہے اور رجسٹر بھی، سمجھے، دونوں بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، جھٹلاتا تھا آخرت کے دن کو، نہ حساب کتاب سے ڈرتا تھا، اور جب اس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی تو اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اس دن اس کو بڑا دن کہا گیا ہے، الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم، کہ اس دن کو سوائے جو بہت گناہگار ہے وہی جھٹلاتا ہے۔ اس دن تو حساب کتاب ہوگا اور جزا اور سزا کا دن ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جزا اور سزا، یعنی کس بنا پر انسان کو سزا ملے گی اور کس بنا پر انسان کو جزا ملے گی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس پر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا وہ عمل نوٹ کر لیا جاتا ہے گناہوں کے دفتر میں، سجین میں، اور پھر اس کی بنا پر اس کو بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دفتر سے وہ گناہ یا وہ عمل ہٹا دیتے ہیں، اور بعض اوقات توبہ کرنے پر مزید انسان کو اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال نامے کو درست رکھنے کے لیے یا اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو رائج کرنے کے لیے وہ گناہ سے پرہیز کرے، یا اگر اللہ نہ کرے غلطی سے کچھ ہو جائے، چھوٹی موٹی غلطی، تو اس پر وہ فوراً توبہ کر لے تاکہ اس کا اعمال نامہ کلیئر ہو جائے، جو ریکارڈ ہے اس کا وہ صاف ہو جائے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. اور کیوں نقصان ہوا؟ کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا تھا. اور زنگ کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ یہ تکبر میں مبتلا تھے, یہ اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا تھے, یہ رسولوں کی بات مانتے نہیں تھے, لہٰذا ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا تھا. تو یہاں پر ان کے برے اعمال کا زنگ پڑ گیا تھا. اس کا نقصان ان کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ پھر یہ دیدار الہی سے محروم رہیں گے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. پھر یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے. اب دیکھیں کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے امام ابن القیم جوزی کا قول کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے امام ابن تیمیہ کا قول کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے, یہ دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے جس طرح سے لوہے پر زنگ لگتا ہے. تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہو؟ تو اس کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت, نیک لوگوں کی مجلس یا محفل یا قرآن کی محفل اور اللہ کا ذکر, انہی چیزوں سے یہ دلوں کا زنگ دور ہو سکتا ہے. انہیں جو گناہوں کا پردہ یا گناہوں کا ایک زنگ چڑھ جاتا ہے انسان کے دل پر, تو وہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے, اللہ کے ذکر سے اور نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس سے. کہ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو نیکیوں کی باتیں ہوں گی, تو انسان نیکی کے کام کرے گا. پھر اپنے گناہوں پر اس کو شرمندگی ہوگی, لہٰذا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا, توبہ کرے گا. تو خود بخود اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا. تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم استغفار کریں. کبھی یہ نہ سوچے کہ اچھا مجھ سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے, بلکہ کوشش کرے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکے مانگے. اور رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت عطا فرماتا ہے. اگر کوئی مغفرت طلب کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیتا ہے. تو لہٰذا اپنے دل کو گرد آلود ہونے سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اللہ کا ذکر, نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت, اور ساتھ میں استغفار, توبہ, اس کو اپنے لیے لازم کر لیں. اب اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کی بات کی جا رہی ہے اور یہ موازنہ کیا گیا اصل میں فجار کا اور ابرار کا. کلا ان کتاب الابرار لفی علین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ہرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے, اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے, ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. بہت ہی پیاری آیت ہے الحمدللہ, اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے, اور اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علیین میں شامل کرے. تو یہ جس طرح سے سجین ہے بد کردار لوگوں کا دفتر یہ جگہ, اسی طرح سے علیین ہے جو نیک لوگوں کا دفتر ہوگی اور جگہ ہوگی, جہاں پر نیک لوگوں کی ارواح رکھی جاتی ہے اور نیک لوگوں کا عمل نامہ ریکارڈ کیا جاتا ہے یا اس دفتر میں درج ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہمارا ہر ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں, تو وہ سارا جو ریکارڈ جو رکھا جاتا ہے مرنے کے بعد, وہ علیون ہی نیک لوگوں کا ریکارڈ, علی جو مقام ہے علیون وہاں رکھا جاتا ہے. تو کتاب مرقوم لکھی ہوئی چیز ہے, اور اس پر یشہدہ المقربون مقرب فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ اس دن نعمتوں میں ہوں گے, ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے, اور ان کے چہروں پر خوشی چھا رہی ہوگی یا خوشی سے دمکتے ہوں گے ان کے چہرے. اب دیکھیں کہ جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں یا کوئی چیز اسے ملتی ہے تو اس کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑتی ہے. کبھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش خوش ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا بات ہے بھائی, آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ, کیا چیز ملی ہے یا کیا انعام ملا ہے یا کیا بات ہوئی ہے. تو اس وقت جب ان کو نیک لوگوں کو ان کا انعام مل جائے گا تو اس وقت ان کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑ رہی ہوگی اور ان کے چہرے دیکھنے کے قابل ہوں گے ان انعامات کی وجہ سے جو ان کو جنت میں ملیں گے, اور ان کو وہاں پر سربند یا ایسی مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی جو انتہائی بہترین نفیس اور بہترین طریقے سے پیش کی جائے گی. اس کا مزہ بھی بہترین ہوگا اور پیش کرنے کا طریقہ بھی بہترین ہوگا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسری جو نہروں سے بہنے والی شراب کی بات کی گئی تھی اس سے یہ مختلف ہوگی, جو اسپیشل پلائی جائے گی یہ اسپیشل قسم کی شراب ہوگی, کیونکہ یہاں پر جو بات آتی ہے وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون, اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی, یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. تو تسنیم کو کچھ لوگوں نے کہا کہ اوپر سے بہنے والا چشمہ وہ تسنیم ہوتا ہے. پھر ختامہ مسک کا لفظ آیا ہے, تو جن برتنوں میں وہ شراب رکھی ہوگی ان پر مٹی یا موم کے بجائے مشک کی مہر ہوگی. اس لحاظ سے پھر کیا ہوا کہ وہ نفیس ترین قسم کی شراب ہوگی اور بہترین قسم کے برتنوں میں پیش کی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ پینے والوں کے حلق سے اترے گی تو ان کو آخر میں مشک کی اس میں خوشبو محسوس ہوگی. اصل میں بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں چشموں کا ذکر کیا گیا ہے. انسان کو ہمیشہ سے مشروب بہت پسند رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا مشروب ہو, گرم ہو یا ٹھنڈا ہو, جیسے کہ چائے ہے یا قہوہ ہے. سردی کے دنوں میں گرم مشروب انسان کو پسند ہوتا ہے اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا مشروب پسند ہوتا ہے. تو اس لیے جنت کی نعمتوں میں بار بار مشروب کا ذکر ہے, کیونکہ جو اس وقت جو عرب کا صحرا تھا, تپتا ہوا صحرا, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا کی جو گرمی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. انسان کو اس وقت جب ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو اسے وہ نعمت سب سے بڑی نعمت لگتی ہے جب وہ صحرا میں ہو. جیسے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں تھے اور وہاں پر آپ کو ایک گوشت پیش کیا گیا بکری کا, اور پھر اس کے بعد ان کے کنویں سے ٹھنڈا پانی آپ نے پیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ٹھنڈا پانی, اور آج آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹھنڈا ہر الحمدللہ ہر ایک کو یہ نصیب ہے ٹھنڈا پانی. جس وقت گرمی ہوتی ہے تو چاہے کتنی بھی ہماری طبیعت خراب ہو, ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہمارے حلق سے ٹھنڈا پانی نیچے اترے جو ہماری رگوں کو سیراب کر دے. تو قیامت کے دن بھی یا اس کے بعد بھی جب انسان حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کو یہ ٹھنڈا مشروب پلایا جائے گا جس سے اس کی رگیں سیراب ہوں گی, اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمایا اس میں. پھر چہرے روشن ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, اونچی مسندیں ہوں گی, بہت ساری نعمتیں ہوں گی. اور پھر ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ لفظ قابل غور ہے کہ پھر بازی لے جانے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز میں بازی لے جانے کی کوشش کرے. یعنی ہم جو کمپٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اچھا فلاں کے کپڑے ایسے اور فلاں کا لباس ایسا اور فلاں کی ساڑی ایسی اور فلاں کا سوٹ ایسا, تو پھر مجھے بھی چاہیے اور میرے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوں. فلاں کا گھر انہوں نے ایسا گھر بنایا تو ہم اس سے بہتر گھر بنائیں گے, فلاں نے یہ کار لی ہے تو ہم اس سے بہتر کار خریدیں گے. تو یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہ کمپٹیشن تو کسی کام کا نہیں ہے, ساری چیزیں دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی, ہمارے سارے لباس, ہمارا گھر, ہماری گھر کی چیزیں سب دنیا میں رہ جائیں گی. اصل جو ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے, جو مقابلہ ہو ہمارا, وہ کس میں ہو؟ نیکیوں میں ہو, کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس کو وہ سربند یا جو مہر لگی ہوئی شراب ہے وہ پلائی جائے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی. تو وہ شراب کسے ملے گی, وہ پینے کا مشروب کسے ملے گا, وہ جنت کی نعمتیں کس کو ملے گی, مسندوں پر کون بیٹھنے والے ہوں گے؟ تو اس میں ہم کمپیٹ کریں, اس میں ہم مقابلہ کریں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا، صراط مستقیم پر چلنے والوں کا، جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان کے اوپر دیکھ کر طنزیہ باتیں کی جاتی ہیں، منہ بنائے جاتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھا غامزون، غین میم زائی، یعنی غین میم زے، تغامزا اشارہ کرنا۔ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں جو اشارہ کرنا ہوتا ہے اس کو یہ تغامزون یہاں پر اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے اہل ایمان کی طرف دیکھ کر یہ مجرم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے اوپر طنزیہ باتیں کرتے اور ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ تو پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ وہی لوگ جو دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ مجرم کی حیثیت سے جہنم میں ہوں گے، اور نیک لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور کفار پر پھر وہ ہنس رہے ہوں گے، اور اس وقت پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل کامیاب کون تھا اور اصل خطا کار اور نقصان میں کون تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سب قتل جانے کی کوشش کریں، حقداروں کو ان کا حق دینے والے بنے، اور ہمارے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے یا ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کا پورا حق ادا کرنے والے بنے، کمی کرنے والے نہ بنے، بلکہ اپنے حق سے کم پر ہم راضی ہو جائیں اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ بڑھ کر دینے والے بنے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.